गलियां हो गई कर बबना की जंग अभी तक जारी है जंग करेगा जो भी तुमसे उससे जंग हमारी है
الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين الذين أزهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما قرة عين الرسول الزهراء إلا مولانا صاحب العصر والزمان ثم بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين امام حسین علیہ السلام کی یاد کے ساتھ آج ہمارا آپ کی دسویں رات جس میں ہم امام حسین کو یاد کر رہے ہیں دعا کریں کہ آج جہاں جہاں کی ہوئی جلوس اذان نکلے اور جہاں اس وقت موجود ہیں دنیا بھر میں جہاں بھی فرماؤں جلوس وقتوں کی منزل پر بغیر وہ آپ کے پہنچ جائے دعا کریں کہ جہاں کے کچھ مسائل ہوئے ہیں مسائل کے نتیجے میں جو مومن زخمی ہوئے مسائل کا شکار ہوئے سب کو صحت کامل عنایت فرمائے پروردگار سے دعا کلام والا دن کلام والے جلوس مجالس کی خدا مولانا ان شاء اللہ اپنی قدرت سے حفاظت فرمائے مومنین کو بھی ان جلوسوں کی ادائیگی میں جو ان کے فرائض ہیں حوصلے تعلقوں کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ نے موقع تیزی کے ساتھ آج گفتگو آپ کے سامنے بڑھاتے ہوئے سلسلہ کلام کو ختم کریں گے موضوع ہمارا یہ تھا آئے مبارکہ سورہ غافر کی ہے جس میں خدا نے بیان کیا وہ الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین وہی حیات کا اصل مالک ہے وہی حی ہے زندہ ہے ہمیشہ جو زندہ ہو پائندہ ہو وہ حی ہے جس کی حیات کی کوئی ابتدا نہیں اور جس کی حیات کی کوئی انتہا نہیں اس کو کہتے ہیں وہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے وہ فقط ذات الہی ہے لہذا ایک ہی ذات اس کائنات میں دوام رکھتی ہے ثبات رکھتی ہے تو اس کے علاوہ جو شے ہے وہ فانی ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام جو کچھ اس کائنات میں وہ فانی ہے جو باقی بچنے والا ہے وہ پروردگار عالم کا چہرہ ہے پروردگار عالم اس کا قدرت ہے لہذا جب اس کائنات میں کوئی اور شے مؤثر نہیں تو کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ فدعوہ مخلصین لہ الدین بس عقل کا تقاضا یہ ہے ضمیر کا وجدان کا فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس کے لیے خالص ہو جاؤ اسی کے آگے سر کو جھکاؤ اسی کی بندگی کرو اسی سے خوف کھاؤ اسی سے مدد مانگو اسی کے راستے پر قدم الحمد للہ رب العالمین اگر تم اس طرح نہ بھی کرو تو وہ تمہاری عبادتوں سے بے نیاز ہے وہ تمہاری اطاعت سے بے نیاز ہے اس لیے کہ وہ عالمین کا پالنے والا ہے ہر شے اسی کے لیے جو ہے وہ تصویر اور تحلیل کر رہی ہے اس آیت کو آپ کے سامنے جیسے پہلے دنوں بیان کیا آج آخری دن جن کو بیان کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے خطبے کے اس جملے سے متعلق لیا جس میں امام نے بیان کیا الناس عبید الدنیا والدین لعب علی السنتهم یہودونہ ما درت معیشتهم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیان آج کی رات اس جملے کو اور زیادہ دقت سے سمجھنے کی رات ہے آج کی رات شد عاشور کی رات ہے آج کی رات کو شب شعور کہا جاتا ہے شب شعور ہے آج کی رات آج کی رات فیصلے کی رات ہے آج کی رات انتخاب کی رات ہے ہمارا رابطہ عقیدہ یہ ہے کہ کربلا سن 61 ہجری تک محدود نہیں ہے اگر کربلا سن 61 ہجری تک محدود ہوتی تو ہم ابھی اس طرح یہاں فرش عزا پر آ کر نہ بیٹھتے. ہمارا یہاں فرش عزا پر آ کر بیٹھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کربلا کو ایک زندہ و جاوید اثر لیتے ہیں, ایک معجزہ لیتے ہیں, اس کے تحت زندگی گزارتے ہیں. کربلا ہمیشہ کے لیے, یا اس قول معروف کو لیا جائے کہ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا, ہر روز روز عاشورا ہے, ہر روز روز عاشورا, ہر زمین زمین کربلا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہر روز ایمان کی یہ صدا بلند ہو رہی ہے کہ الناس و عبید الدنیا و قلت تیانون, جو آخر ہے. بس ہر روز ابھی آواز بلند ہو رہی ہے تو مجھے اپنے آپ کو اب امام حسین کے اس کلام کے سامنے اور جو مطالب اتنے دنوں آپ کے سامنے بیان ہوئے اس کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ آیا خدا نخواستہ عبید الدنیا میں ہوں یا قلت تیانون میں ہوں. کہ قلت تیانون جو ہیں وہ کہاں ہیں, وہ ایمان کی طرف ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ حقیقی دیندار کم ہیں, لیکن جو کم ہے وہ میرے پاس ہیں, وہ جو ان کے پاس ہیں ان کی عظمت ہے. بس ان کی ہم نے عظمتوں کو تھوڑا سا بیان کیا. عزیزت, بس دین انسان کی عزت کا ذریعہ ہے, انسان کی عظمت کا ذریعہ ہے, انسان کے افتخار کا ذریعہ ہے. جس کو دین دے دیا گیا امام علی کے مطابق اس کو خیر دنیا اور آخرت دونوں دے دی گئی. یعنی اس کا مطلب یہ کہ جس کے پاس دین ہے اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. وہ غلط تصور ہے اس کا, اس کا پھر دیکھنے کا انداز صحیح نہیں ہے کہ دین کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو خالی سمجھے. دین کے ہوتے ہوئے وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میرے پاس کچھ کمی ہے, چونکہ مولا متقیان نے بیان کیا من رزق الدین رزق خیر الدنیا والآخرہ. اس کو دین دیا گیا ہے مت سمجھو کہ معمولی ہے, اس کو سب دے دیا گیا, جو دنیا اور آخرت کا خیر تھا وہ دے دیا گیا. چونکہ ہماری دین پہ نگاہ اس طرح کی نہیں ہوتی, لہٰذا دیندار ہونے کے باوجود احساس کمتری کا بعض اوقات شکار ہوتے ہیں. بس عزیزوں, دین کے وظائف کے اندر جو اصل چیز ہے دیندار پلن دیانوں کا جاتا ہے, چیز آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ اہم ترین خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ دیان جو قلیل ہوتے ہیں, محدود ہوتے ہیں, کم ہوتے ہیں لیکن بارزش ہوتے ہیں, ان کی آخری خصوصیت جو آپ کے سامنے بیان کروں وہ یہ کہ یہ فرض شناس بھی ہوتے ہیں اور وقت شناس بھی ہوتے ہیں. فرض شناسی اور وقت شناسی اہم ترین موضوعات میں سے, ہم انسانوں کی زندگی کے اہم ترین موضوعات میں سے فرض شناسی اور وقت شناسی ہے. بعض اوقات انسان اپنے فرض کو تشخیص نہیں دے پاتا, بعض اوقات انسان اپنے درست وقت پر فیصلہ نہیں کر پاتا. فرض شناسی اور وقت شناسی, وقت شناسی کو آخر کے اندر انشاءاللہ موقع بیان کرتا ہوں. وہ کوئی محمد علیہ وسلم دین مجھ سے کیا چاہتا ہے, دین مجھ سے اطاعت چاہتا ہے. اللہ تیان و تیان کی خصوصیات کو اپنے اندر بیان کرنے اہم ترین خصوصیات میں سے ایک ہے کہ اطاعت گزار ہوتا ہے. دین تیان اطاعت گزار ہوتا ہے, اسی کے ساتھ آتا ہے فرض شناسی. فرض شناسی یعنی جو اللہ کی جانب سے تقاضا ہے اس کو سمجھے. عزیز, فرض شناسی کے اندر خدا مجلل سے تمام اعمال کو بیان کیا, ہر عمل کی اپنی ایک اہمیت ہے, ہر عمل اپنی ایک خصوصیت رکھتا ہے, ہر عمل اپنا ایک جذبہ ہے. لیکن جب ہم دین کو اہل بیت علیہ السلام کی زبان سے لیں گے کہ ہمارے پاس حقیقی دین کا راستہ اہل بیت ہی ہے, ہم اہل بیت کے راستے پر چلتے ہوئے دین کو سمجھ سکتے ہیں. اہل بیت نے دین کو سمجھایا, اہل بیت نے دین کو پھیلایا, اہل بیت نے دین کو بچایا ہے. لہٰذا آپ اہل بیت کی زبان ہی بتائیں کہ دین کے اندر اہم ترین کیا ہے. اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں, مثال کے طور پر نماز رہس دین ہے. نماز کو کہا گیا کہ نماز دین کا ستون ہے, لیکن ایک مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسا کام ہو جائے جو اس نماز سے اوپر ترجیحاً آ جائے. وہ کون سا کام ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ادا کر رہے ہیں خدا کی خاطر, اور اسی اثنا میں کسی ایک انسان کو مثال کے طور پر خدا نہ کرے آگ لگ جائے اور آپ کے علاوہ بچانے والا وہاں کوئی نہ ہو, آپ کو معلوم ہے کوئی نہیں, اب آواز دے رہا ہے. شریعت اور دین کیا کہتی ہے؟ اپنی نماز کو جاری رکھو, چونکہ اللہ کی خاطر, اللہ کی خاطر جاری رکھو. نہیں, دین کہہ رہا ہے اس حالت میں نماز کا منقطع کرنا واجب, اس شخص کی جان بچانا واجب. یعنی اگر نماز کو جاری رکھا تو کار واجب انجام دے دیا, کار حرام انجام دے دیا. اب اس نماز کو جاری رکھا اور وہ شخص جل رہا ہے اور ڈوب رہا ہے, یا کوئی شخص ڈوب رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے اس کی جان بچانے والا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. شریعت دین کہہ رہی ہے چاہے آپ آخری وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو یہ پتا ہو کہ میں نے اگر ادا نہیں کی تو قضا ہو جائے گی. پروردگار عالم کہتے ہیں نہیں, تم جاؤ اپنی نماز کو توڑ کر جاؤ, اس کی جان بچاؤ. توجہ رکھیے, دین کے احکام میں ایک حکم سے اوپر دوسرا حکم آ سکتا ہے. ایک ایسا حکم ہے کہ جس کو کہا گیا امام علی علیہ السلام نے اس کو بیان کیا, امام علی نے بیان کیا کہ تمام اعمال اپنی جگہ اپنی اہمیت رکھتے ہیں لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں, اور وہ کیا چیز ہے؟ ما اعمال البر کلھا. امام علی بیان کر رہے ہیں جلیات حکمت کے اندر, امر معروف کا چیپٹر ہے اس کی پہلی حدیث, ما اعمال البر کلھا عند الامر امر المعروف ونهى عن المنكر الا كنفسة في بحر لجوج. تمام اعمال کو جب آ کر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے مقابلے پر رکھا جائے گا تو ان تمام اعمال کی حیثیت امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے مقابلے میں ایسی ہے گویا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ. کیا ہو گیا؟ سب سے بڑا عمل پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے زمان امام علی کے مطابق؟ ما اعمال البر کلھا, اور اس کے زیادہ بل جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ آگے تھا جو میں پہلے نہیں پڑھا, بل جہاد فی سبیل اللہ کو الگ بیان کیا. شاید اس کی ایک حکمت یہ رہی ہو کہ تمام اعمال, جیسے ہم تمام اعمال کو سوچتے ہیں اور جہاد کے لیے ایک الگ چیپٹر ذہن میں بنتا ہے, ایک الگ فضیلت بنتی ہے, تلوار سے لڑنا, خون دینا, راہ خدا میں زحمت کو اٹھانا, ہمارے ذہن میں ایک الگ تصور آتا ہے. اور یقیناً ہے, ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی کو بیان کیا گیا ہے حدیث میں, ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے, یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں مار دیا جائے گا, اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے. لیکن اس حدیث میں امام علی کیا بیان کر رہے ہیں؟ ہر شے, ہر عمل کہ جو نیک عمل معروف کے مقابلے میں آئے گا, چاہے جہاد فی سبیل اللہ کیوں نہ ہو, اس کی حیثیت کتنی ہے؟ جیسے سمندر کے مقابلے میں پتہ ہے. سمندر کس کو کہا گیا؟ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو کہا گیا. قطرہ باقی تمام عمل. اب آپ یہاں خود اس حدیث کے متن سے آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ امر بالمعروف کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. امت مسلمہ کی جو بھلائی بہتری بیان کی گئی, کن تم خیر امت امت, تم بہترین امت ہو, سورہ نساء کی کن تم خیر امت تم بہترین امت ہو, آیت یہاں رک جاتی, کہہ دیتی تم بہترین امت ہو. کیوں امت ہو بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ تم رسول اللہ کی امت ہو. یقیناً رسول اللہ کی امت دیگر امتوں سے بہتر ہے, کیونکہ رسول اللہ افضل الانبیاء ہیں, افضل الانبیاء ہیں, خاتم النبیین ہیں, ان کی امت بہتر ہے. لیکن اس بہتر ہونے کا ایک معیار خود قرآن دے رہا ہے, کن تم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے سامنے نکالا گیا ہے. وجہ کیا ہے تمہاری بہترین ہونے کی؟ دلیل کیا ہے تمہارے بہترین ہونے کی؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہتر امت ہو, بہترین ہو, خیر امت ہے, تم بہترین امت ہو, ہر امت سے بہتر ہو. لیکن اپنے اندر ان تین کریکٹرسٹکس کو دیکھنا, اپنے اندر ان تین صفات کو دیکھنا, تمہارے اندر یہ تین صفات پائی جائیں تو اپنے آپ کو خیر امت میں رکھنا, اگر نہ پائی جائیں تو پھر اللہ والا میں غرور میں مبتلا نہ ہو. وہ صفات کیا ہیں؟ پہلی چیز کیا بیان کی؟ تأمرون بالمعروف, تم اس لیے بہتر ہو کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو, وتنہون عن المنکر اس لیے بہتر ہو کہ نہیں عن المنکر کرتے ہو, اس لیے بہتر ہو کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تین خصوصیات, اگر یہ تین خصوصیات ہیں تو بہتر ہو. اس طرح تو رکھیے گا, وہاں امام علی علیہ السلام نے بیان کیا کہ ہر عمل کو چاہے راہ خدا نے جہاد ہی کیوں نہ ہو, اس عمل کو جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سامنے رکھو گے تو ہر عمل کی حیثیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایک قطرے کی ہے. اور امر بالمعروف سمندر ہے, سمندر ہے, توجہ رکھیے. اور اس آیت کے مطابق بہترین امت قرار دیا گیا ہے. یہی مقصد امام حسین علیہ السلام, انی اورید ان اعمر بالمعروف, میں کیوں نکل رہا ہوں؟ ارادہ کر کے نکل رہا ہوں. توجہ کیجیے گا, امام حسین علیہ السلام گھیرے نہیں ہیں, پھنسے نہیں ہیں, ارادہ کر کے نکلیں. انی اورید, میرا ارادہ ہے, میں ارادہ کر کے نکلوں, میں جانتا ہوں میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے اس وقت امت کس حال میں آ چکی ہے, اس امت کو بیدار کرنے کے لیے اب کس چیز کی ضرورت ہے. اب اس امت کو بیدار کرنے کے لیے فقط خطبات کی ضرورت نہیں ہے,
اب اس امت کو بیدار کرنے کے لیے فقط زبان سے احادیث سنانے کی ضرورت نہیں ہے, اب اس امت کے اندر ایک تحول پیدا کرنا ہے, تحول پیدا کرنا ہے. یعنی میں نے تھوڑا سا ایک اور مطلب بیان کر دوں, امام حسین یہاں تک پہنچے ہیں, کیوں پہنچے ہیں, حالانکہ امر معروف کے مختلف مراحل ہیں, لیکن اب امر معروف کا ایک مرحلہ امام علی نے اسی تجلیات احمد کتاب میں ہوئی اور حدیث میں نقل کیا گیا ہے, اس میں یہ بیان کیا گیا کہ تم میں سے کسی کے سامنے اگر برائی ہو رہی ہو اور وہ قلباً اس سے راضی نہ ہو تو اس کا اجر, اور اگر اس کے سامنے برائی ہو رہی ہو وہ قلباً راضی نہ ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی زبان سے اپنے اس کے خلاف بیان بھی کرے تو اس کا اجر مضاعف ہے, بڑھ جائے, اور اگر اس طرح کی برائی ہو جائے کہ قلب سے ناراضی ہو, زبان سے اس کی جو ہے وہ انکار کرے اور اپنے ہاتھ سے اس برائی کے خاتمے کے لیے کوشش کرے, تو یہی ہدایت یافتہ لوگوں کا طریقہ کار ہے. یعنی امر معروف کے مراحل ہیں, قلباً انکار, نہیں منکر کرے, قلباً انکار, اس کے بعد زبان سے اس کی تردید, اور اس کے بعد عملی کوشش. امام حسین علیہ السلام آپ کو کون سے مرحلے پہ نظر آ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام ہمیں اور آپ کو تیسرے مرحلے پہ نظر آ رہا ہے. بھائی منکر ایسا آ کر بیٹھ گیا سامنے, منکر فقط یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے گلاس میں پانی پی لے, کوئی مکروہ ہے منکر کی, اب تیسرا کا ہے یقیناً اس کو بیان ہونا چاہیے. حقیقی منکر یہ ہے کہ زمانے کے اندر تابوت حاکم ہو جائے, اصل منکر یہ ہے, منکر یہ کہ انسانوں کی لگام کس کے ہاتھ میں چلا جائے, ناپاک لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے. امام حسین نے اسی چیز کو بیان کیا. اب معاشرہ اس وقت کا تھوڑا سا آسانی طلب ہو گیا تھا, راحت طلب ہو گیا تھا, اس راحت طلبی کو پہلے جناب زینب نے اپنے خطبات کے ذریعے سے توڑا, لیکن معاشرہ اس راحت طلبی سے باہر نہیں نکلا. اس کے بعد مولانا متقیان نے اپنی کوششیں کی, امام حسن نے کی, اور امام حسین کا زمانہ آ گیا 50 سال گزر گئے رسول اللہ. اب یہ ایسا ہو گیا کہ منکر اپنی جگہ بنا چکا, اس نے اپنی جڑوں کو امت اسلامی کے اندر نافذ کر لیا. امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا, بس توجہ رکھیے, یہ جو قیام ہے امام حسین علیہ السلام ہی امر معروف اور نہیں عن المنکر ہے. امام حسین علیہ السلام اس قیام کو کر رہے تاکہ امر معروف اور نہیں عن المنکر کو انجام دے سکے. یہ امام حسین کا پیغام ہے, ہر حسینی اسی پیغام کے تحت اپنے زمانے میں اپنے زمانے کے حالات میں شرائط کے تحت وظیفہ رکھتا ہے. میں نرس کے دیندار وظیفہ شناس ہوتا ہے, اور بخش شناس وہ آگے چل کے میں کرتا ہوں, وظیفہ شناس ہوتا ہے. لہذا ہر حسینی کا وظیفہ ہے اپنے زمانے کے حالات کے تحت جو اس کی گردن پر ہوا امر معروف و نہی عن منکر کا وظیفہ اس کو انجام دے. وہ امام حسینی ہونے کا بھی کوئی انسان کے پاس جواز نہیں ہوگا اگر انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے. معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہیں وہ ہمارے سامنے, آپ چھوٹی چھوٹی برائیوں سے شروع کیجئے اور بڑی برائیوں میں کروا جائیے. میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا تھا, جیسے کہ اقامہ حق کے اندر بات آئی تھی کہ خدا مند عالم جس کو اکرام کرتا ہے, کرامت دیتا ہے, وہ پانچویں چھٹی مجلس کے اندر تھا, اس کے لیے معاملے میں بیان کیا تھا, اس کی مدد کرتا ہے کہ وہ حق کو قائم کرتا ہے. لیکن جو حق کے قیام ہے وہ فقط یہ نہیں ہوتا حق کا قیام کہ ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنی ہے, حق اپنے گھر کے معاملات سے شروع ہوتا ہے. اسی طرح نہیں عن المنکر بھی اپنے گھر کے معاملات سے, امر معروف اپنے گھر کے معاملات سے, اپنے خاندان کے معاملات سے, پھر اپنے محلے, اس کے بعد اپنی کمیونٹی, ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ چیز آگے بڑھتی ہے. اور جو ان چھوٹے چھوٹے امر معروف و نہی عن المنکر کے جذبات کو اپنے دل میں رکھتا ہوا آگے بڑھتا ہے وہ پھر جا کر اس قابل بنتا ہے کہ خدا اس کو بڑے منکر کے سامنے کھڑے ہونے کی صلاحیت عطا کرتا ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے بے تحاشا چیزیں ہیں, شب عاشر میں زیادہ آپ کو اپنے لیے زیادہ مسائب کو تھوڑا وقت ہوں گا ان شاء اللہ, چونکہ شب عاشور ہے لیکن شب شعور ہے. نہیں عن المنکر بہت ساری برائیاں ہیں سر, ہماری عزاداری کے اندر بہت سارے منکرات آتے جا رہے ہیں. آئمہ علیہ السلام کے نام پر, آئمہ علیہ السلام کے نام پر پڑھی جانے والی چیزوں میں منکرات آ رہے ہیں. عزیزہ نے محترم, آئمہ علیہ السلام وہ ہیں کہ جو اپنی آسودہ وقتی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ان کے کانوں میں ایک منکر کی آواز نہ جائے. امام موسیٰ کاظم کا قصہ آپ سب کے ذہنوں کے اندر ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید خانے میں, اس قید خانے میں سپاہی آتا ہے, شاید امام کا تھوڑا سا معتقد ہے, امام کو وہاں سے نکال کر لے جاتا ہے. किस स्ट्रेस से निकाल कर ले जाता है, उस स्ट्रेस से निकाल कर ले जाता है कि जिसमें रिवायत के मुताबिक इमाम ना पूरे पद से खड़े हो सकते हैं ना मुकम्मल टांगे फैला के बैठ सकते हैं। सख्ती है यहाँ पर, इस सख्ती से इमाम को लेकर जाता है। जब लेकर जाता है उसके बाद इमाम उसे बुलाते हैं, कहते हैं थोड़ी देर बाद बुलाते हैं, सुबह बुलाते हैं, कहते हैं मुझे वापस उसको क्या खाने में भेज दो। वो शख्स कहता है मौला यहाँ पर तकलीफ हुई आपको, घर है खुला घर है आजादी है आसानी है और मैं उसको संभाल कर पाकर हाल में पता चला तो वहाँ कहते हैं मुझे वापस भेज दो। मौला क्या सर, वो कहते हैं उसको जवाब करते हैं मौला सब ये कि शायद यहाँ पर बड़ा हाल में एक दवाइया करता है जाने वाला करता है। पूरी रात वो अपने गाने की रियाज करता रहा, उसकी कोशिश करता रहा, मेरे कानों के अंदर उसकी आवाज पड़ती रही। ये आवाज जो मुंतिर की आवाज है उस कैद खाने से ज्यादा तकलीफ दे रही थी, मुझे वापस ले चलो। ये वाक्य है ना इमाम का सब तस्वीर, यानी मुंतिर ये। अब हम इन्हीं इमामों के जो अपनी जाहिर की आसानी जिंदगी में कर रहे जहां पर एक आसानी आई उस आसानी को छोड़ रहे कि ये मुंतिर की आवाज कान में ना आए, उन्हीं आइमा के नाम पर अब अजीब भरी ढंग से अजीब भरे म्यूजिक के साथ के पसीदे पड़े जा रहे हैं। मुनकर है, गरीब और मुनकर है, इसको रोकना किस तरह रोका जाए हमारा फर्ज है। यदि मुनकरात को पहचानिए हुसैनी होने का सबूत देना है। इमाम हुसैन के साथ आने वाले जितने पलील थे, दयान पलील होंगे, अपनी जिम्मेदारी को अदा करने वाले पलील होंगे, इमाम हुसैन का नाम दे रहे हैं। लेकिन अगर जाना है जरूर तक पहुंचना है तो रास्ता यही है कि उस पलील तादाद में अपने आप को शामिल करना है, अपने आप की रजिस्ट्रेशन उसी पल्लत दयानू में करवानी है और आहिस्ते आहिस्ते वहां तक पहुंचना है। बस अजी नहीं अजी मुनकर अमर मारूफ और नहीं अजी मुनकर हुसैनियत की असास है, बुनियाद है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं अजी मुनकर अमर मारूफ कहां होता है, इज्तिमा के लिए होता है। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक इज्तिमा को बचाने निकले, एक मुआशरे को बचाने निकले। मैंने शायद कल आपके सामने ये पसवर्स किया था कि खुदावंद आलम ने बहुत से ऐसे मुआशरे जहां मुआशरती बुराइयां फैली हुई थी उन बुराइयों के अंदर इक्का दुक्का इबादत गुजार भी थे जिनको मुआशरे से सरोकार नहीं था। खुदावंद आलम ने उस मुआशरे की बुराई को खत्म करने के लिए देखा हाथ से पड़ गया मामला, खुदावंद आलम ने क्या किया, मलाइका से कहा आजाद करो इस बस्ती को, उल्टा दो इस बस्ती को, पलटा दो इस बस्ती को। मलाइका की तरफ से सवाल किया गया बारे इस बस्ती में फुला इबादत गुजार भी है, खुदा ने कहा उस इबादत गुजार के साथ पलटा दो इस बस्ती को, क्यों ऐसी इबादत का कोई फायदा नहीं जिसमें मुआशरे के ऊपर होने वाली बुराई के अंदर खड़े होने की सलाहियत ना आए। चीजों को थोड़ा सा समझना है। अमर मारूफ फरीजा है, नहीं अनिल मुनकर फरीजा है, इसको अदा करना है। जो हुसैन जो पल्लत दयानून में उसने काम करना है अपने घर में अपने खानदान में अपने अजीज रिश्तेदारों और माशरे के अंदर, और अमर मारूफ लोगों को नेकी की तरफ बुलाना है, नहीं अनिल मुनकर लोगों को बुराई से बचाना है। हमारे पास एक बहुत अच्छा रास्ता मौजूद है, लोगों को बताना है कि लोगों देखो तुम जिस जिंदगी को गुजार रहे हो ये जिंदगी आइडियल जिंदगी नहीं है, तुम जिस तरफ चल रहे हो ये रास्ता अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, खुदा उनके आलम तुम्हारे लिए इससे अच्छा एक रास्ता रखा होगा। कौन सा रास्ता रखा होगा, आखिरत का, वो अपनी जगह मौजूद इन्न तार आखिरत लाहियल पाया हुआ, बेशक जो आखिरत की जिंदगी है वही हमारी जिंदगी, वो अपनी जगह है। लेकिन अपनी मुदर की बात नहीं कर रहा, खुदा मंद आलम ने अजीजा ने मोहरम आया इस पूरी कायनात को अपनी हिकमत अपनी कुदरत अपने इल्म से खल्क इसलिए किया कि दुनिया के नापाक लोगों के हाथों में दे दे इस कायनात को। खुदा मंद आलम क्या चाहता है, इस जमीन के ऊपर खुदा मंद आलम के नेक बंदों की हुकूमत हो। वलकद कतबना फिज़्ज़ुबूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादिय्यस सालिहून, तय किया हुआ है खुदा ने कि जमीन को सालेहीन का वरसा बनाना है। सालेहीन का वरसा सादा अल्फाज में इमाम ज़माने की हुकूमत है। लिहाजा अमर मारूफ यह है कि लोगों को नेकी की तरकीब दो। क्या नेकी की तरकीब दो, इंसानियत को बताओ कि देखो तुम मुश्किलात में हो हर एतबार से, हिदायत का मसला है, इक्तिसाद का मसला है, इज्जतों का मसला है, सारी चीजें मुश्किल में, तमाम मुश्किलात का एक हल है। मैं आपके सामने शबे आशुर में ये बहस कर रहा हूँ, अमर मारूफ से ताल्लुक रखती है नेकी की तरकीब है। इमाम मेहदी की हुकूमत से बड़ी और नेकी क्या है, जहाँ आदलाना हुकूमत है, जहां मुनसिफाना हुकूमत है, जहां इंसान को इज्जत मिलेगी, جہاں انسان اپنی اس حقیقت کو پائے گا کہ جس حقیقت کو رکھ کر انسان کے اندر خداوند عالم نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, انسان اس حقیقت تک پہنچے گا, وہ جو آدمیت کا سجدہ ہے وہ وہاں مکمل ہوگا. بس امر معروف یعنی امام اصل کی طرف قدم اٹھانا شب عاشور کی بحث ہے, زمانے کے امام کے ساتھ متصل ہو کر چلنا, زمانے کے امام کی طرف رہنمائی کرنا, اور یہ فرش اعضا یہ مجلس اعضا اسی لیے ہے, اسی لیے بہت اہم ہے زیادہ. لیکن اب اس امر معروف کو کرے گا کون؟ جو اپنی زندگی میں امام اصل سے متعلق چیزوں کو لاگو کر چکا, جس نے خود امام اصل کی حکومت کو یقین سے جانا ہو کہ وہ حق ہے, وہ سچ ہے, وہی واقعیت راستہ ہے. جو ہمارے لیے پیغام ہے وہ یہی ہے ان راتوں کا, میں آگے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ کچھ چیزوں. دوسری چیز جو اہم ترین ہے دینداری کے اندر, فرض شناسی کے ساتھ ساتھ وقت شناسی ہے. وقت شناسی, انسان اگر وقت شناس نہ ہو, یعنی وقت شناسی سے کیا مراد ہے, جس وقت جو تقاضا اس سے کیا جا رہا ہے اس تقاضے کو سمجھے کہ اس وقت کیا تقاضا ہے, اس وقت کیا کرنا چاہیے, اس وقت کیا ہونا چاہیے, اس کو دیکھنا ہے انسان. مثال کے طور پہ ایک شخص پیاسا ہے, اسے ابھی پیاس لگ رہی ہے, آپ اپنے کسی کام میں لگے ہوئے ہیں اور کام میں لگنے کے بعد آپ اس کی پیاس کی طرف توجہ نہیں دے رہے, آدھے گھنٹے بعد آپ اس کے پاس جو ہے وہ شربت بھرا ہوا کولر لے گئے, اس نے باہر سے کہیں سے پیاس کو کھا لی, اب اسے ضرورت نہیں ہے. یا وقت شناسی کو اس طرح سمجھ لیں کہ ایک مریض ہے, اس کو حالت مرض کے اندر مثال کے طور پر خون کی ضرورت ہے, آپ اس کے پاس جوس کے ڈبے لے کر پہنچے, اسے کہ تمہارے لیے جوس کا ڈبے لایا, اسے اس طرح جوس کا ڈبہ نہیں چاہیے, اسے کیا چاہیے, خون چاہیے, اسے خون کی ضرورت ہے تاکہ اس کی زندگی آگے بڑھے. وقت شناس یعنی وقت کے اوپر کیا کرنا ہے اہم ہے, اس وقت تقاضا کیا ہے, اس وقت مجھ سے آپ سے تقاضا کیا ہے, اس وقت تقاضے کو بعض اوقات انسان اگر دیر سے سمجھتا ہے اس کے کام کا کوئی اثر نہیں ہوتا, یا جو اثر ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوتا. اس کے اندر جو ایک بہترین مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ فرض انہوں نے سمجھا مگر دیر سے سمجھا, دیندار کون ہے, دیان کون ہے, جو فرض شناس بھی ہوتا ہے اور اپنے وقت پر سمجھتا ہے کہ ابھی کیا فرض ہے. ایک مثال آپ کے سامنے تاریخ سے رکھ رہا ہوں کہ جہاں فرض کا احساس ہوا مگر تاخیر سے ہوا, جب فرض کا احساس تاخیر سے ہوا تو اس کا نتیجہ نہیں نکلا, وہ کون سا ہے, وہ توابین کا پیام, توابین کا پیام, ان کو احساس ہوا اپنے فرض کا. توابین سلیمان اتنے صورت خزائی کی صورت میں اہل کوفہ نے کربلا کے بعد قیام کیا, کربلا کے بعد قیام کیا, کربلا کے بعد قیام کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جانوں کو دیا, اپنی جانوں کو قربان کیا, فدا کیا اپنی جانوں کو, اس جگہ تک پہنچے کہ اپنی جانوں کو عزیز نہیں رکھا, لیکن وقت پر یہ فیصلہ نہیں کیا, درست وقت پر یہ فیصلہ نہیں کر پائے. نتیجہ کیا ہوا, نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوا, نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی جانیں گئیں لیکن حاصل کیا ہوا اس کا, کچھ بھی نہیں. لیکن اگر یہ درست وقت پر تشخیص دیتے, فرض شناس بنتے اور درست وقت پر تشخیص دیتے, کس وقت, کہ جب امام حسین علیہ السلام کا نمائندہ ان کے سامنے آیا تھا, جب حضرت مسلم ابن عقیل ان کے سامنے آئے تھے, انہوں نے ان کے ہاتھوں پر ظاہراً بیعت بھی کی تھی, لیکن تھوڑا سا حالات کے اندر لیت اللال ہوا, اس کے بعد کیا ہوا, اس راستے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے. انہی میں سے بعض لوگوں نے سوچا ابھی تو مسلم آئے ہیں, جب امام حسین آئیں گے ان کا ساتھ دے دیں گے, تو رکھیے درست وقت پر تشخیص نہ دینا, درست وقت پر چیز کا ساتھ نہ دینا, فرض شناسی کی بات میں جا کے اس کا نتیجہ نہیں. امام حسین کے ساتھ آ جاتے تو کیا ہوتا, میں نے ہمیشہ اس کو بیان کیا, شاید پچھلے عشر میں شروع بیان کیا, اگر امام حسین کے ساتھ آ جاتے تو آیا کربلا کے واقعے کے اندر تو بہت زیادہ فرق پڑ جاتا, بہت زیادہ فرق پڑتا نہیں, بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. امام حسین کی شہادت نہ ہوتی, نہیں امام حسین کی شہادت ہوتی تو تمام مسائل ہوتے جو ہوئے, لیکن ایک فرق پڑ جاتا, وہ کیا پڑتا, وہ یہ پڑتا کہ ان کی اپنی عظمت بڑھ جاتی. امام حسین کے ساتھ آ کر اگر قربانی دے دیتے تو آج زیارت وارثہ کے اس ٹکڑے کا حصہ ہوتے جس میں ہم کھڑے ہو کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبابہ, السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و احبابہ, السلام علیکم یا انصار رسول اللہ, السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین, السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا حسین، کم سے کم کیا فرق پڑتا ان پر پڑتا ہے؟ تو بس وقت شناسی اہم ترین ہے، وقت کا تقاضا کیا ہے؟ وقت کا تقاضا عزیزان ہم ظہور کی سمت بڑھ رہے ہیں، اللہ کے حکم سے بڑھ رہے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا حالات کا مطالعہ کیجئے اس وقت اہل بیت علیہ السلام کا مطلب آشکار ہوتا چلا جاتا ہے، دنیا کے حالات کا ایک سرسری سا مطالعہ ہمیں اس حقیقت تک پہنچا رہا ہے، تشیع جو پہلے تھی اب وہ نہیں ہے، مسلمان جو پہلے تھے اب آگے بڑھ گئے، معاملات آگے بڑھ گئے، ہم اس سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس سمت میں آگے بڑھتے ہوئے بہرحال رکاوٹوں کا سامنا ہمیں کرنا ہوگا، رکاوٹیں آئیں گی، مگر ہمیں وقت شناسی اور پڑھ شناسی کے ساتھ اس کو دور کرنا ہوگا، یہ وقت ہمیشہ ہمیشہ وحدت مسلمین کا وقت رہا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ اتحاد مسلمان مطلوب شے نہ ہو، کبھی بھی ایسا نہیں تھا، آئمہ علیہ السلام کے زمانے سے، امام علی کے زمانے سے شروع کی تھی، امام علی علیہ السلام نے بارہا اپنے حق کا اظہار کیا ہے، خطبات موجود ہیں، لیکن کبھی بھی امام علی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے وحدت کو نقصان پہنچتا ہو، کوئی تاریخ نہیں دکھا سکتا ایسا، جنگوں کو امام علی پر مسلط کیا گیا ہے، امام علی نے جنگیں لڑی، امام علی کی طرف سے کیسے اقدام ہے؟ آج کا جو تقاضا ہے، یہ جو امامت کی بحث ہے، امام زمانہ کی بحث ہے، یہ شیعہ سنی بحث نہیں ہے، مسلمانوں کی بحث نہیں ہے، امام عصر کی بحث عالم انسانیت کی بحث ہے، امام مہدی کی بحث خداوند عالم کی زمین پر خداوند عالم کی طرف سے خلیفہ برحق کی حکومت کی بحث ہے، لہذا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس چیز کی تعجیل میں اپنا کردار ادا کرے، ہر مسلمان پر، میں نے مسلمان کا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ امام مہدی کے بارے میں فقط اہل تشیع کی کتابوں میں نہیں آیا، امام مہدی کے بارے میں اہل سنت کے منابعوں کے اندر آئے، امام مہدی کے بارے میں ان کے یہاں تاکیدیں کی گئی ہیں، ان کے یہاں روایات کو بیان کیا گیا، اور آج ایک ماحول بن رہا ہے، کفر جتنی تیزی کے ساتھ شکست کھا رہا ہے، پسپائی ہو رہی ہے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن شیطان اپنے حربوں کو چلے گا، اپنی چالوں کو چلے گا، بیٹھے گا نہیں، لہذا اب ہماری ذمہ داری بڑھ گئی، مخصوصا اس وقت جو ہمارے مراجع کرام کے جو دین شناس ہیں، جو دین کی نفس پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، جنہیں معلوم ہے کہ دین کے تقاضے کیا ہیں، پہلے بھی کہتے تھے، اب اور وضاحت سے کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی شیعہ سننے کے درمیان تفریق ڈالے اس پر نگاہ رکھو، معمولی نہیں ہے آگے آیت اللہ سیستانی کا یہ حکم یا بیان کہ جس میں کہتے ہیں کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں ہیں، ہماری جان ہے، کیوں کہہ رہے ہیں آیت اللہ سیستانی؟ یہ دیندار انسان ہے، دیان ہے، ان کے فتوے کے اوپر اشد الشعبی جیسا ایک باعظمت گروہ وجود میں آیا ہے جس نے عالمی استقبال کو شکست دی ہے، عالم استقبال کی سازشوں پر پانی پھیر دیا چند سالوں کے اندر، وہ بیان کر رہبر معظم آ کر کہتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے، اس کے پیچھے حکایتیں حکمتیں، ہمیشہ سے ایسا تھا، ہمارا دین ہمارا مقام ہمیشہ سے تھا، میں نے یہاں نہیں پڑھا، دوسری جگہ جہاں مجلس پڑھا وہاں میں نے بیان کیا تھا کہ جنگ صفین کے اندر لشکر شام امیر شام کی طرف سے ایک سازش چلی گئی باقاعدہ، اس کو سن لی جا کے تاکہ وقت شناسی کے اوپر بات مکمل ہو جائے، زحمت تمام کرو، ایک سازش چلی گئی کیونکہ امام علی کے لشکر میں جو امام علی کا لشکر کا تشکیل پایا تھا اس کے اندر کوفہ اہل کوفہ کی بڑی تعداد تھی، اہل کوفہ کی بڑی تعداد شیخین کا احترام کرتی تھی، احترام کرتی تھی، امام علی کے ساتھ آئے چوتھے خلیفہ کے طور پر، تو وہ رکھیے گا امام علی کو چوتھے خلیفہ کے طور پر مانا گیا تھا، ان کا آئے ان کا ساتھ دیا، امیر شام کی طرف سے سازش بنائی گئی، کہا گیا کہ ایک کام ایسا کرتے ہیں کہ علی مرتضیٰ کے لشکر کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں، آپس میں لڑا دیتے ہیں، کیسے لڑا دو، علی سے جو فوج علی کے پاس ہے علی سے پیچھے ہٹا دو، میں نے عرض کیا دو توجہ سنیے کہ اس بات کو، شیخین کا احترام تھا ان کے یہاں جو امام علی کے ساتھ تھے، جو کہ کوفہ سے تھے بہت سارے لوگ، وہاں پہ تھا، سازش یہ ہوئی کہ امیر شام نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا، بھیجنے کے بعد اس نے کہا کہ جب تم علی کے سپاہیوں کے سامنے آنا تو ایک کام کرنا، کیا کرنا، تم سپاہیوں کے درمیان آ کر علی مرتضیٰ کے بارے میں تھوڑا سا ایسی باتیں کرنا کہ شیخین کے زمانے میں پہلے حضرت خلیفہ کو شیخین کہا جاتا، ان کے زمانے کے اندر امام علی کے ساتھ مثلاً یہ ہوا، ان کے ہاتھوں میں رسی باندھی گئی، امام علی کو کھینچا گیا، امام علی کا حق لیا گیا، اس طرح کی باتیں کر کے ان کے جذبات کو بڑھانا۔ پلٹ کر کیا ہوگا، جو علی کے لشکر میں کچھ شیعہ خاص ہیں وہ کیا کریں گے، وہ پلٹ کر غیظ میں آئیں گے، جذبات میں آئیں گے، وہ برا بھلا کہیں گے شیخین، جیسے شیخین کو برا بھلا کہیں گے نتیجہ کیا نکلے گا، علی کے لشکر میں جو تعداد ہے وہ پیچھے ہٹے گی۔ ایسے ہوا، وہاں پر یہ کام ہوا، امام علی کے لشکریوں کے سامنے انہوں نے آگے اس طرح کی باتیں کی، کچھ جو تھے امام علی کے چاہنے والے، ظاہر ہے ان کے اندر جذبہ تھا، انہوں نے اس طرح کی باتیں کہیں کہ شیخین کی طرف ان کو نسبت دی گئی، یعنی برا بھلا کا سادہ مقصد، امام علی کے لشکر سے ایک تعداد کٹنے لگی، کیونکہ وہ اتنا کٹے، امام علی علیہ السلام آئے، امام علی نے آ کر روکا، امام نے کہا ان کی کو پورے غلط ہوں ان تکونا من سبابین، دیکھو میں علی پسند نہیں کرتا کہ تم کسی کے مقدسات کو برا بھلا کہنے والے بن جاؤ۔ یہ رہبر نے آگے فتویٰ دیا ہے، جیب سے نہیں دیا، امام علی علیہ السلام کی سیرت سے لے کر گئے، کیونکہ یہ ہمیشہ تقاضا ہے، شیطان کا حملہ یہی تھا اسلام کو توڑنے کی، ہمیشہ سازش یہی ہے، بس آج کے دور میں جو میری اور آپ کی اہمترین ذمہ داری ہے، وقت شناسی کیا ہے، عالم اسلام رشد کر رہا ہے، عزیز اس کو سمجھیے گا، عالم اسلام آگے بڑھ رہا ہے، امام حسین کے ذریعے سے اسلام کی کشتی اپنے نتیجے تک پہنچ رہی ہے، امام حسین کے ذریعے سے امام زمانہ کے ظہور کا زمینہ فراہم ہو رہا ہے، امام زمانہ ایک مکتب کے ایک فرقے کے امام نہیں ہے، انسانیت کے امام ہے۔ تھوڑا سا اس چیز کو سوچیے، امام زمانہ کے ہاتھوں جو حکومت قائم ہوگی وہی حکومت ہے جو غدیر میں امام علی علیہ السلام کی صورت میں رسول اللہ قائم کر کے گئے تھے، وہی حکومت ہے، یعنی اللہ ہی حکومت ہے، لہذا اس دور تک پہنچنا بھی ہے، پہنچانا بھی ہے، توجہ رکھیے گا، بس ہماری آج کی ذمہ داری مجھے ایک اہم ترین ذمہ داری ان چیزوں کو سمجھنا، ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے زمانے میں دشمن کی سازش کو ناکام کیا ہے، وقت یہ کربلا کے اندر آگے نہیں، مکے سے جب چل رہے ہیں اس وقت، اس کو لہو کی موجیں نامی کتاب ہے محمد علی سید صاحب کی، بہت ساری تعبیریں کی گئی انہوں نے کہ تجزیہ کیا، اچھا تجزیہ ہے اور صحیح تجزیہ تاریخ کے مطابق ہے، انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام آخری دنوں میں مکہ کیوں چھوڑ رہا ہے، جب حاجی آ رہے ہیں ادھر امام حسین مکہ کیوں چھوڑ رہا ہے، کوئی وجہ ہونی چاہیے اس چیز کی، امام کے ہر فعل کے پیچھے کوئی وجہ ہے، ہر چیز کے پیچھے کوئی وجہ، سمجھیے گا، ہمارے آئمہ نے کبھی بھی دشمن کو موقع نہیں دیا کہ اس کی سازش کامیاب ہو، جیسے تو حسین نے ہم سب پر فرض ہے عزیز، ہم یہ کام کر رہے ہیں، بصیرت چاہیے، امام حسین نے کیا کام کیا، کیوں چھوڑا آخری دنوں میں مکہ، اس لیے کہ امام کو خبر مل گئی تھی کہ یزید نے پلان بنا لیا کہ امام حسین کو خانہ کعبہ میں انہی دنوں میں حج کے دنوں میں طواف کرتے ہوئے قتل کروانا ہے، اس نے یہ پلان کیوں بنایا، اس لیے کہ اس کو ایک تیر سے کئی شکار کرنے تھے، کیا شکار کرنے تھے، امام حسین علیہ السلام نے بھی بیعت سے انکار کیا، امام کے ساتھ عبداللہ ابن عمر نے بھی انکار کیا، امام کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر نے بھی انکار کیا، اور یہ دونوں افراد بھی کہاں تھے اس وقت، مکے کے اندر موجود تھے، یزید کی دشمنی سب سے امام حسین، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، اب اس کو ایک ایسی چال چاہیے کہ جس سے وہ تینوں کو گھیر سکے، اس نے پلان یہ کیا کہ امام حسین کو مکے میں طواف کے دوران قتل کروا دیا جائے، جب قتل کروا دیا جائے گا تو کیا ہوگا، بھائی اتنے سارے حاجی ہیں جہاں پہ، سوڈان سے بھی ہیں، یمن سے بھی ہیں، مصر سے بھی ہیں، معلوم نہیں کس نے حسین کو قتل کر دیا، لہذا اس کا نام قاتلین میں نہیں آئے گا، چھپا رہ جائے گا، ایک دوسرا یہ ہوگا کہ چونکہ امام حسین بہرحال کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، نواز رسول ہیں، جب نواز رسول ہیں تو ان کے قتل کے اوپر کیا ہوگا، ان کے قتل کے اوپر لوگوں کو پکڑا بھی جائے گا، لوگوں کو گرفتار بھی کیا جائے گا، پکڑ دکڑ بھی ہوگی، انویسٹیگیشن بھی ہوگی، اس چکر میں کیا کرے گا، وہ افراد جو اس کے مخالف ہیں یعنی عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر کو بھی پکڑ کر جیل میں ڈال دے گا اور مار دے گا، یہ لوگوں کا ہاتھ ہے، نتیجہ کیا ہوگا، ایک تیر سے تین شکار، امام حسین علیہ السلام اس ایک وجہ سے بھی مکے سے باہر نکلے آخری دن، کیا ہوا نتیجہ، امام حسین علیہ السلام نے دشمن کی چال کو ناکام بنا دیا، بس یہ راستہ ہم سب کا لیے، آج شب عاشور ہے، شعور کی رات، اس شعور کے اثرات ہمیں امام حسین اور امام حسین کے ذریعے سے زمانے کے امام تک پہنچنا ہے، آج کی رات میں یعنی ہم مسائل پر بین سنتے تعلق کے اندر ذہن تمام کرو دیان جن کی مختلف خصوصیات کو بیان کیا اہم خصوصیت یعنی اپنی ذمہ داری سے کوتاہی نہیں کرتے امر معروف نہیں یعنی منکر جیسا فریضہ انجام دیتے جس کو تمام اعمال کے اوپر وزنہ اور سنگین بیان کیا گیا اور وقت شناس وقت کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں یہ وقت کس چیز کا متقاضی ہے یہ وقت اتحاد کا متقاضی ہے یا اس کو محدود رکھنا کہیں سے بھی کسی بھی جگہ سے تفرقے کی آواز آئے سمجھ جائیے اس وقت اسلام کی مصلحت نہیں ہے سمجھ جائیے کہ جو اسلام کے اس وقت بیان کرنے والے ہمارے مجتہدین ہیں کہ ان کے احکام کی کھلی خلاف ورزی ہے چاہے کوئی بھی کر رہا ہو ممبر پہ کر رہا ہو یا ممبر سے نیچے کر رہا ہو کوئی بھی کر رہا ہو بس توجہ رکھیے زحمت تمام کر رہا ہوں شب عاشور شب شعور ہے امام حسین علیہ السلام نے چراغ کو بجھایا ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت ہے نرس کر رہا ہوں آپ کے سامنے ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت ہے یہ جو بجھا ہوا چراغ ہے بہت سارے پیغامات رکھتا ہے وقت ختم ہو گیا اگلی مجلس شروع ہونے والی ہے ایک پیغام اس کا یہ ہے کہ امام نے چراغ بجھا کر پہلے اپنے اصحاب سے کہا جس کو جانا ہو چلا جائے اور یہ جو امام کے الفاظ ہیں یہ کیوں ہیں اس لیے کہ امامت اپنے ساتھ زبردستی لشکر نہیں بناتی یہ امامت کا اصول ہے زبردستی لشکر نہیں بناتی امامت اختیار کے ساتھ قبول کرتی ہے جس کو امام حسین نے بیان کیا من کانا فینا باذلن مہجته فلیرحم معنا مکہ میں امام نے کہا جو ہمارے لیے اپنے خون کو بذل کر سکتا ہے وہ آ جائے زبردستی نہیں چاہیے زبردستی لشکر نہیں بنانا امام حسین نے اسی لیے کسی کو روکنا بھی نہیں چاہا امام نے حجت تمام کی ایک دوسرا امام کا یہ مقصد تھا کہ دنیا پر آشکار ہو جائے آج ایران کے اوپر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہاں پر جنگیں ہوئی ہیں اس کے اندر نوجوان خود چاہتے تھے لوگ امام حسین کو برا بلا کہتے تھے کہ کیسے دیکھو بچوں کو جنگ پر بھیج رہے دیکھو بچوں کی انہوں نے جانوں کو قربان کر دیا خود چاہتے تھے لیکن بدنام دیا گیا امام حسین چاہتے تھے کہ ان اصحاب کے بارے میں بھی واضح ہو کہ یہ وہ اصحاب ہیں جو اپنے ارادے سے آئے ہیں کسی چیز نے مجبور نہیں کیا جیسے امام حسین نے کہا جس کو جانا چلا جائے کوئی نہیں اٹھا امام نے چراغ بجھایا چراغ بجھانے کے بعد کہا اگر شرمندگی کی وجہ سے کوئی نہیں چلا تھا چلا جائے حضرت یہاں پہ ایک دن کے بیان کر دوں بجھا ہوا چراغ یعنی امام حسین کہہ رہے ہیں کوئی مجبوری نہیں ہے جس کو رکنا ہے اختیار کے ساتھ ہو گئے یہ امام زمانہ کا بھی فیصلہ ہے جس کو آنا ہے اپنے اختیار کے ساتھ آئے دوسری بات چراغ بجھا کر شاید امام نے بیان میں یہ پیغام دیا ہو ہمیں یا میں اس پیغام کو ایک اور انداز سے بیان کر رہا ہوں نہیں کہہ رہا امام نے دیا ہم ایک اور انداز سے سمجھ رہے ہیں اس کو کہ اس بجھے ہوئے چراغ کے اندر ایک اور چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ دیان دیندار وہ افراد جن کو ہم شروع سے لے کر چل رہے ہیں جو نئے افراد ہیں ان سے معذرت کی شاید ان کو یہ بحث ایگزیکٹلی اس طرح نہیں سمجھ میں آئی ہوگی اللہ دیانون دیندار دیان کا میں وہ امام نے ہم ایک پیغام اور دے رہے ہیں کہ جو دیان ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے وہ اگر اس کے زمانے کا امام اس کی نگاہوں سے اوجھل بھی ہو اس کی نگاہوں کے سامنے نظر نہ بھی آ رہا ہو تب بھی وہ امام کے حضور کا احساس رکھتا ہے تو خیمے میں بیٹھے ہوئے افراد ہیں انہیں معلوم ہے چراغ بجھ گیا ہماری آنکھوں سے ظاہراً امام نظر نہیں آ رہے لیکن ان کو امام کے ہونے کا احساس موجود ہے امام کے ہونے امام کے حضور کا احساس یہی ایک امام کے ماننے والے سے مطالبہ کیا گیا ہے یہی مطالبہ کیا گیا کہ دیکھو اگر تمہاری آنکھ زمانے کے امام کو نہیں بھی دیکھ پا رہی تو امام کے حضور کا احساس رکھنا اپنے آپ کو امام کے سامنے دیکھنا جیسے کربلا کے شہدا نے یہ پیغام دیا کہ اگر چراغ بجھ گیا مولا تو کیا ہوا ہمیں معلوم ہے آپ ہیں ہمیں معلوم ہے کہ آپ اس چراغ کو بجھا کر ہماری وفاداری کا امتحان لے رہے ہیں مولا ہم وفادار ہیں ہم اس بجھے ہوئے چراغ کے ساتھ نہیں جائیں گے عزیز بس آپ نے جملہ اگر میری اور آپ کی آنکھ یعنی ہماری اور آپ کی آنکھ کا چراغ بجھا ہوا ہے ہماری اور آپ کی آنکھ کا چراغ اتنا روشن نہیں ہے کہ زمانے کے امام کو دیکھ سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے زمانے کے امام کے حضور کا احساس رکھیے زمانے کا امام حاضر ہے زمانے کا امام ناظر ہے عین اللہ ہے خدا کی آنکھ ہے وہ زحمت تمام کیا جی رات آ گئی امام حسین چراغ بجھایا کوئی اٹھ کے نہیں گیا امام نے کہا میں نے تم سے زیادہ بہتر اصحاب نہیں دیکھے جیسے اصحاب مجھے میسر آئے میرے نہ نانا کو میسر آئے نہ میرے بابا کو میسر آئے نہ میرے بھائی کو میسر آئے عزیزان محترم تاریخ کربلا کے اندر بہت سے مصائب ہیں جس کو بیان کیا گیا ہر مصائب کے شدت ایک ایک دن ہم نے بیان کیا بس آج کی رات کے کچھ نکات کو آپ کے سامنے لے کے ذہن و تمام کر امام حسین کی شہادت پڑھوں. عزیز میں ایک وقت ایسا آیا کہ امام حسین علیہ السلام خیموں کے گرد جو ہے وہ معائنہ کرنے نکلے. معائنہ کرتے ہوئے امام جناب زینب کے خیمے میں نافع بن ہلال امام کے ساتھ ساتھ ہے. جب خیموں کے اندر خیمے کے اندر امام چلے گئے, نافع باہر کھڑے ہوئے. امام خیمے میں گئے, جناب زینب کی آواز آئی. کیا آواز آئی؟ کہ بھیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان کر لیا ہے. اے میرے بھائی, آپ کو اپنے ان اصحاب پر اعتماد ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ گلیاں میں چھوڑ کر چلے جائیں. بس عزیز یہ جملہ سننا تھا نا, پھر دوڑا دوڑا حبیب کے پاس گیا. حبیب غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ شب عاشور ہے, اسی طرح کی رات تھی. حبیب غضب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ حبیب زینب کو ہماری وفا کا اعتماد نہیں ہے شاید. زینب نے اس طرح پوچھا ہے امام حسین سے کہ اپنے اصحاب کا امتحان لیا ہے, آزمائش لی ہے, بھیا مطمئن ہے کہ ساتھ رہیں گے؟ اب اتنے سب کو جمع کیا, بنی ہاشم کے رحمان بھی آنے لگے. کہا نہیں, بنی ہاشم کے رحمان میں تمہارا کام نہیں ہے, ابھی یہاں غلاموں کی باری ہے, ابھی غلاموں کی وفا کی باری ہے. سب کو جمع کیا, آنے کے بعد خیمے پر پہنچے, باہر سے آواز لگائی, اے فاطمہ زہرا کے دختر, یہ ہماری تلواریں ہیں, یہ تلواریں نیام سے نکلیں گی اور اس وقت تک واپس نہ جائیں گی جب تک آپ کا دفاع نہ کر لیں. اگر خدا کی طرف سے اجر معین نہ ہو تو اتنی اپنی تلواروں کو ابھی اپنی گردنوں پر چلا دیں. بس ابھی جناب زینب نے دعا دی, خدا تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے, کل جب وقت آئے تو آل رسول کا دفاع کرنا. عزیزوں بس وہ مرحلہ بھی آ گیا, تمام اصحاب امام حسین ایک ایک کر کے شہید ہو گئے کربلا کے اندر. وہ وقت آ گیا جسے ہم اور آپ زیارت میں پڑھتے ہیں, سلام علیکہ یا وتر المقتول, سلام ہو اے حسین جو اکیلا رہ گیا تھا, جو تنہا رہ گیا تھا. عزیز و امام حسین کے تھوڑے سے مسائل پڑھتے ہیں, باقی مسائل انشاءاللہ آپ کل کی صبح کو سنیں گے. امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے. اکیلے رہ گئے کا مطلب کیا ہے میں ہمیشہ اس کو بیان کرتا ہوں, یعنی اے وہ حسین کی جس کی آغوش میں چھ ماہ کا بچہ بھی نہ مر سکتا. شہزادیوں تم پر میرا سلام ہو. عزیزوں بس یہ جملہ سننا تھا کہ اندر کوہرام مپا ہو گیا, شہزادیوں نے رونا شروع کر دیا, آہو بکا شروع ہو گیا. اس جملے کو سن کر امام حسین کی چھوٹی سی بیٹی نے آگے بڑھ کر کہا, اے بابا کیا آپ نے خود کو موت کے حوالے کر دیا ہے؟ کیا آپ موت کے حوالے کرنے جا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ امام حسین نے دور بڑا جملہ کہا, وہ موت کے حوالے اپنے آپ کو کیوں نہ کرے کہ جس کا کوئی ناصر نہ بچا ہو, جس کے پاس کوئی مددگار نہ بچا ہو. بس عزیز وہ مرحلہ آیا, میرا مولا اب آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ جو اسی بچی نے آگے بڑھ کر کہا, بابا اگر جانا ہی چاہتے ہیں تو فقط ایک کام کیجیے, حضرت والا الہ حرم جد دینا, ہمیں ہمارے جد کے حرم تک واپس پہنچا دیجیے, ہمیں مدینہ واپس پہنچا دیجیے. مگر امام حسین نے کہا, کاش کہ ایسا موقع ہوتا. عزیز بس وہ مرحلہ آیا, سکینہ نے رونا شروع کر دیا, بلند آواز سے گریا گیا. امام حسین نے اپنے سینے سے لگایا, کہا میری بچی اپنے آنسوؤں کو تھوڑا سنبھال کے رکھ, ارے تیرا رونا اب طویل ہوگا. ارے اشعار پڑھے اس کی ترجمے میں یہ بیان ہوا کہ جب میں شہید کر دیا جاؤں تو بھی میری لاش پر آنا. بس عزیز وہ مرحلہ آیا, امام حسین روانہ میدان ہو گئے. مگر روانہ ہوتے ہوئے عجیب منظر ہے, مقتل میں پڑے ہوئے اصحاب کو دیکھا, کہا اے عباس, اے اکبر, ارے اے میرے سپاہیوں, تم میں سے جب بھی کوئی جاتا تھا میں تمہیں سوار کرتا تھا, اب میرا وقت آیا ہے, کوئی سوار کرنے والا نہیں. آگے میرے مولا نے کہا, تمہیں کیا ہوا؟ مالی منادی تم, میں تمہیں آواز دے رہا ہوں مگر تم کوئی آواز میں لبیک نہیں کہتے. عزیز و شاید لاشوں میں ارتعاش پیدا ہوا ہو,
مولا موت نے مجبور کر دیا، حضرت عمر اللہ میرا مولا روانہ میدان ہوا، حضرت دشمن نے نقل کیا ہے ہم نے ایک ایسے امام حسین کو لڑتے ہوئے دیکھا، کہتے جس کے بچوں کو سامنے مارا گیا ہو، جس کے اصحاب کو اس سے چھین لیا گیا ہو، جس کے بھائی کو اس کے سامنے مارا گیا ہو، ارے اس کی جنگ دیکھ کر تعجب ہوتا تھا، وہ جدھر حملہ کرتا تھا دشمن کی مول پلٹ جایا کرتی تھی، امام حسین حملہ کرتے تھے ایک جگہ پر واپس آ کر کھڑے ہوتے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کچھ وقت گزر گیا، ہمارے ساتھ نے حکم دیا، جانتے ہو یہ کس کا بیٹا ہے؟ ارے یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، ایک ایک کر کے جاؤ گے مقابلہ نہ کر پاؤ گے، بس آخری جملے اس نے بیان کیا، اس نے کہا حسین کو چاروں طرف سے گھیر لو، عزیزو یہ جملہ بہت حساس ہے، سمجھ نہیں دیئے گا، اب چاروں طرف سے تیر انداز آئے، تاریخ کی کتابوں میں آیا 4000 تیر انداز کربلا میں موجود تھے، چاروں طرف سے حسین کو گھیرا گیا، ارے فقط تیر انداز نہ تھے، نیزہ بردار آئے، اپنے نیزوں کو اٹھا کر آئے، زہرا کے لال کو گھیر لیا گیا، خدا جانے کتنے تیر چلائے گئے، میرا مولا تیروں پہ معلق ہو گیا، حضرت من اللہ مگر اس حالت میں بھی میرے مولا نے ہمت ماری، ارے دشمن پر حملہ کرتے گئے، دشمن نے حرم اور امام حسین کے درمیان دیوار بنائی، کسی نے خبر دی حسین پیچھے حرم میں دشمن داخل ہو رہا ہے، میرے مولا نے جواب دیا اگر تم دین نہیں رکھتے، خدا کا خوف نہیں رکھتے تو کم سے کم دنیا میں آزاد تو بنو، ارے آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، ان حرموں نے کیا تمہارا قصور کیا ہے، بس مرحلہ بھی آیا دیکھو، میرا مولا لڑتے لڑتے تھک گیا، ارے تین دن کی پیاس، پیاس کا غلبہ، عزیز مولا جب تھک گئے ایک تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے، سامنے سے کسی نے پتھر مارا، میرے مولا کی پیشانی پر لگا، ارے پتھر کا خون آنکھوں میں آنے لگا، امام نے اپنے دامن کو اٹھایا، اس خون کو صاف کر رہے تھے، اسی اثنا میں تیر سے شعبہ چلا، حسین کے سینے میں بے وسط ہو گیا، اب زہرا کا لال سنبھل نہ پایا، عزیزوں مرحلہ بھی آ گیا، ایک ظالم نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا، زہرا کے لال کو زمین پر گرا دیا، اللہ اللہ وہ مرحلہ آیا، امام حسین زمین کربلا پر آ گئے، بس آخری لمحات خدا کو پکارنا شروع کیا، اے پروردگار تیرے سوا کوئی پالنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد سننے والے، میرا مولا ان آخری فریادوں میں ہے عزیزوں، اسی اثنا میں اب شکر آگے بڑھتا ہے، اللہ اللہ مرحلہ آ گیا، کون خنجر لیے آگے بڑھا، امام کے سر پہ ضربتیں لگانا شروع کی، ایک مرحلہ ایسا آیا جب زینب نے دیکھا بھائی نظر نہیں آتے، ارے دوڑی ہوئی باہر آئی، ایک بلندی پر چڑھی، مگر بھائی دکھائی نہ دیا، اب جو تھوڑا سا توجہ کی دیکھا شبر خنجر لیے کھڑا ہے، عزیزوں بس شبر نے اپنے وار کیے، زمین و زبان میں اندھیرا چھا گیا، آسمان پر اندھیرا چھا گیا، آواز گونجی الا قد قتل الحسین، قد حسین،
سيعلم المسيح ازلم فياه ولم يكن لا اله الا الله استرسل ربي بارك لنا قبول فرمان فرمان يا ربي
کا واسطہ آج کی شب عاشور کا واسطہ جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات آباد ہیں ان سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, عزاداروں کی حفاظت فرما, عزاداری کی حفاظت فرما. خدا مدد رحمت کا واسطہ آپ سب کو حسینیت کو سمجھنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم اسلام کی حفاظت فرما, عالم اسلام کو تمام سازشوں سے محفوظ فرما, جو مومن و مومنات کورونا مبتلا میں شفا عطا فرما. پروردگار تمام مراجع اسلام کو رہبر محسن کو صحت سلامتی کو لے بہم عنایت فرما, اپنے آپ کی حجت کے ظہور میں کاجی فرما. سبحان اللہ والحمد لله رب العالمين.